يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. سبحان اللہ، یہ غلبہ کس بنیاد پہ؟ ایمان کی طاقت ہے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. یہ معیار کب کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مسلمان تھے ان کے لیے، کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 بھی آ جاتے تھے تو وہ جیت جاتا تھا، ایمان جو بہت تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ ایمان کمزور ہوئے تو اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر ہوں گے، اور 1000 آدمی ایسے ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کیا پتہ چلا کہ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا وزن ہوتا ہے. آج اگر مسلمان ہر وقت اس خوف کا شکار ہے نا کہ ہم تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہیں، تو وجہ دشمن کا زیادہ ہونا نہیں، مسلمانوں کے اندر ایمان کا کم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے ایمان کو بڑھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے مسلمان بھی بہت بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جائیں گے. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے. غزو بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہو گیا تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو تو اللہ تمہارے کاموں کو اچھا کرے گا، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اس کو کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی یقل لمن فی ایدیکم من الاسرا. اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے. غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ قیدی اگر اپنے فدیے میں کچھ دے دیتے ہیں آج اور اب آزاد ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام ان کو سب واپس لوٹائے گا. اور ایسا ہوا، کئی قیدی ایسے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ گواہی دیتے تھے کہ ہم نے جو اپنا فدیہ دیا تھا اس سے بہت زیادہ اسلام پہ آنے کی وجہ سے ہم کو ملا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا. اگر آج ہم اللہ کو کچھ دے رہے ہیں نا، اللہ ہمیں واپس کر دے گا. ہم وقت دیتے ہیں، اللہ وقت واپس کر دیتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں، وہ مال واپس آ جاتا ہے. آپ جوانی دے کے دیکھیں، آپ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو پلٹا پلٹا کے آپ کے اوپر لائے گا. آپ بچوں کو اللہ کے راستے میں لگا کے دیکھیں، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، میں تو تمہارا نہیں لیتا، میں تو بڑھ چڑھ کر دوں گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے. کیسے؟ شرک کر کے، یعنی اللہ کو نہ مان کر. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے ان کو دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. یہاں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہے انصار. دین کے کام کے لیے دو طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وہ لوگ جو گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنے گھروں کے تقاضوں کو موجود ہونے کے باوجود اچھے طریقے سے نبھانے والے ہوں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنے والوں کو جگہ دیں، ان کے معاون بنیں. اور صحابہ کرام ان دونوں سے تعلق رکھتے تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کہلائے تو ان کا ہاتھ تھامنے والے انصار بھی تھے. اور تاریخ نے ایسا بھائی چارہ کبھی نہ دیکھا. دنیا میں بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، کہیں کاروبار کی بنیاد پہ، روپے پیسے کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، لیکن ایسے معاہدے کبھی نہ دیکھے کہ گھروں کے سامان آدھے لا کے ان کے سامنے پیش کر دیے، کہ آدھا سامان تمہارا. بیویاں پیش کر دیں کہ ان میں سے جس کو چاہو رکھ لو، میں طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. یہ بات کہنی بہت آسان ہے، لیکن کبھی کسی انصاری نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا، اور مہاجر نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سارا کچھ تو مکہ میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہاں جا کے کھائیں گے اور پئیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے. اب وہ تو اس دور کے مہاجر اور انصار تھے، کیا آج کے دور میں بھی کچھ مہاجر اور انصار ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ایک فزیکل چیزیں ہیں نا، اللہ کے دین کے پھیلانے اور کرنے میں تو یہ ضرورتیں پڑتی ہیں کہ کوئی گھر چھوڑتا ہے تو کوئی گھر دیتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ دین کے نام سے مہاجر ہوتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، جو اپنی تمنائیں، خواہشیں، دوست، زندگی گزارنے کا طریقہ. اب دیکھیں، جس ماحول میں انسان بڑا ہوتا ہے نا، اس کو وہی اچھا لگتا ہے. ہم نے پیچھے بتر کی باتیں پڑھی، کچھ تو میں نے روک ہی نہیں ڈرتے ہوئے کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں. لیکن اب دیکھیں کہ کوئی بچی ہے، وہ اسی گھر میں پیدا ہوئی جہاں بتر کا ماحول تھا. صبح و شام ماں، خالہ، نانی، پھوپھی کا طریقہ یہ تھا، شاپنگ شاپنگ، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، آج ادھر دعوت، آج ادھر کھانا، آج ادھر. اب ایک بندہ اس زندگی میں ہوتا ہے، ساری زندگی ایسی چلتی گئی، ہر وقت یہی تھا، بس جہاں وقت آیا فٹافٹ جا کے چار سجدے دیے، نماز پڑھ کے آگے پھر بتر کی تیاریوں میں آگے. اب ایسی کوئی بچی یا ایسی عورت یا ایسا مرد یا بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن سنتا، کلام سنا، اللہ کی طرف آئے. بھائی یہ تو زندگی اور تھی، ہم تو مس پلیس تھے، ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے. کامیابی ناکامی کے معیار بدلنے لگتے ہیں. اب اس شخص کو آپ تصور میں لائیں گے نا، تو وہ آپ کو ایک ایسا شخص لگے گا جو پچھلی چیزیں چھوڑنا چاہتا ہے لیکن ابھی اگلی چیزیں پانے کا حوصلہ نہیں، تو وہ بھی ایک مہاجر ہوتا ہے. ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ کہ مہاجر وہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایسے مہاجروں کو کون سہارا دے گا؟ انصار. انصار کون ہے؟ جو اس مرحلے سے اب گزر چکے ہیں الحمدللہ، اب دین میں پکے ہو گئے، قدم جم گئے، دین ان کی دل کی دنیا بن گیا، دین ان کو لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہے، ماحول بن گیا، شوہر نے بھی بالآخر ہار مان لی، بچے بھی ساتھ دینے لگ گئے، خاندان والوں نے بھی کہا بھائی ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ تمہارا ہی کام ٹھیک تھا، اب سارے تیار ہیں. اب ایسا بندہ واقعی مضبوط ہو چکا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ فل ہو چکا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں رہا. اب ایسے لوگوں کا کام ہے کہ ایسے نئے آنے والوں کو سہارے دیں، ان کو پکڑیں، آؤ میں تمہیں پکڑتی ہوں. ہم ایسے لوگوں کو یا تو نفرت کی وجہ سے پیچھے کر دیتے ہیں، یا تو ان سے خود ہی اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ میں بات ہی نہیں کرتے. تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور اپنے لیے عمل کے نقطے لکھیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں طاقت دے چکا ہے، ہمت دے چکا ہے، آپ ایک سال ہو گیا قرآن سے جڑے ہوئے، دو سال ہو گئے ہیں، یا کچھ نہیں تو چلیں یہ پچھلے 10 دنوں سے آپ جو 10 پارے سن رہے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے کباؤں جمنے لگے ہیں، تو جائیے پھر معاشرے کے اندر ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو بڑے پیارے لوگ ہیں، آپ سے زیادہ ان کے دل پیارے ہوں گے انشاءاللہ، آپ سے زیادہ وہ دین کا کام کریں گے، لیکن آپ کو ان کو سہارا دینا ہوگا. یہ کام تانوں سے نہیں ہوگا، غصے سے نہیں ہوگا، پیار سے، محبت سے بات کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اجر ملے گا. آپ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو بھی چیک کرے، جب آپ دین کی طرف نئے نئے آئے تھے تو کوئی ایک ضرور آپ کی دوست یا رشتہ دار یا بہن تھی جس نے آپ کو تسلیاں دی تھیں، نہیں نہیں غم نہ کرو، فکر نہیں کرو، یہ سب ٹھیک ہوگا. میں تو خاندانوں کے خاندانوں کو جانتی ہوں الحمدللہ، ایسے کہ وہ کہاں سے چل کے آئے، بتر کے کلچر سے نکل کے الحمدللہ اس وقت وہ دعوت کے کلچر میں آ چکے ہیں، کہ ان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے. تو ایسے لوگوں کو سہارا دیجیے، ایسے لوگ جب آئیں گے تو پھر معاشرے سنوریں گے. صرف مولوی لوگ دین نہیں پھیلا سکیں گے، جب تک آپ مسٹر اور ملا کا فرق نہیں ختم کریں گے، جب تک معاشرے کے ٹیلنٹڈ سکلڈ لوگوں کو آپ اس چیز میں نہیں لائیں گے، پڑھے لکھے لوگ جب تک اس دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین نہیں پھیلے گا، ورنہ وہ ایک غریب دین پھیلے گا. وہ بڑے لوگ، بتر والے لوگ سوچیں گے نہیں نہیں یہ ہمارا نہیں، یہ ملا کا ہے، یہ مولویوں کا، یہ ان کا درس ہے. اور ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا، کچھ کلاسز شروع ہوتی ہیں، کچھ بڑے لوگوں کے کہنے پہ شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ڈاکٹرز کی بیویاں یا کوئی سیاستدانوں کی بیویاں. اب ہوا کیا کہ وہ کلاس چل پڑی، پتہ چلا ساتھ کے لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا جی وہ پہلوں نے آنا چھوڑ دیا. کیا ہے کہ یہ تو اب سارے ارد گرد کے چھوٹے فلیٹوں والے لوگ بھی آنے لگ گئے ہیں، تو ہم نہیں آ سکتے. یہ بتر ہوتا ہے، یہ گندگی ہے. ایسے لوگوں کو بڑا بھوت سوار ہوتا ہے، ان کے دماغوں میں ہوا بھری ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں. یہی مکہ والوں نے بھی اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ آپ ذرا یہ غریبوں کو نکالیں تو پھر ہم آئیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ فرق مٹانے کی ضرورت ہے، کام بہت بڑا ہے. لیکن وہی یاد کریں چھٹے پارے کا سبق، آف حکم الجاہلیہ، پرسیپشن چینج کرنا ہے. اور وہ کون کرے گا؟ میں اور آپ جس ہال میں بیٹھے ہیں، یہ کریں گے یا وہ کریں گے جو باہر دوسری گلی کے باہر میوزک چلاتے ہیں؟ ہم کریں گے نا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کون کرے گا؟ اور پوچھ تو ہماری ہوگی نا، کسی اور کی نہیں ہوگی. تو ہر بندہ ٹارگیٹ بنائے، کم از کم 10 لوگوں کو ٹارگیٹ بنائیں. آپ اپنی 10 فرینڈس کو، کولیگس کو، جاب پہ کام کرنے والوں کو، اسکول جانے والوں کو، کہ جو ان چیزوں سے دور ہیں اور ابھی ہلکی ہلکی ان کے دلوں میں محبت آئی ہے دین کی، تو ان کو سہارا دیجئے، پھر دیکھیے کہ دنیا میں کتنی جلدی دین پھیلے گا اور اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے کروا لے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آ گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے، یعنی ہجرت کرنا ایمان کی صداقت کی دلیل بن گیا۔ اور سچ بات ہے، جس چیز سے آپ سنجیدہ ہوتے ہیں آپ اس کے لیے بہت قربانیاں کرتے ہیں۔ لڑکی اپنے سسرال میں آتی ہے تو کتنی ہجرتیں کرتی ہے، کتنی اپنی نیند کی قربانیاں کرتی ہے، عادتوں کو چھوڑتی ہے، کام کبھی نہیں کیا وہ کرتی ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ وہ اس جگہ بسنے میں سنجیدہ ہے، وہ ایک اچھی بیوی ایک اچھی بہو بننا چاہتی ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم قابل بھروسہ نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا کسی کو آزما لو، جب تک آزمائش میں پورا نہ اترے کبھی اس کو اپنا نہ سمجھو۔ تو یہاں معیار کیا ہے کہ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر کے آ جائیں، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ ہو رہا ہے آج؟ یا جو زمین میں فتنہ اور فساد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ بس اپنے محاسبے میں یہ چاروں نقطے لکھ لیں، کیا ایمان کی سچائی پالی، کیا اللہ کے راستے میں اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہجرت کی، کیا اس کے راستے میں جہاد یعنی محنت کی، اور کیا اس کا کام کرنے والوں کو تعاون کیا، اور کیا مدد کی۔ یہ جتنے لفظ ہیں اسی میں سے میں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ خود بھی اپنی چیک لسٹ پوری کر سکتے ہیں۔ آ نصر اسے، ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، تو وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ انفال۔ جس طرح سورۃ انفال کے اندر غزوہ بدر کی بات زیادہ ہوئی، اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کی بات ہوگی۔ جہاں بھی موقع آتا ہے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گی آپ کے لیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی صورتوں میں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے، نہ کمی کر سکتے نہ اضافہ۔ بعض لوگ قرآن دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی سے آگے اضافے کرتے ہیں، مثلا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں تک تو دعا ہے نا سورۃ بقرہ میں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں وفی العذاب القبری وعذاب الحشری وعذاب النار۔ نہیں کرنا چاہیے، اپنے لفظوں میں جو مرضی مانگے لیکن کسی قرآن کی آیت کے اندر اضافہ کر کے اس کو بڑھانا یا کم کرنا یہ مسنون نہیں۔ اور یہ اس کی دلیل ہے کہ بسم اللہ کتنا پیارا لفظ ہے لیکن یہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے ٹوٹ رہے ہیں۔ بڑی سخت صورت ہے، یعنی سخت سے مراد یہ کہ سیرت اس میں سے ٹپک ٹپک کے آ رہی ہے، اور جس نے سیرت پڑھی ہوتی ہے واقعی وہ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے سمجھتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور ان کو پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ اپنے باطل طریقوں سے وہاں برہنہ ہو کر طواف بھی کرتے تھے، حج کے اندر اپنی ساری باطل چیزیں بھی پوری کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے، اور مدینہ میں جانے کے بعد 8 سال بعد مکہ فتح ہوا، اور 9ویں سال میں اب یہ حکم آ رہا ہے کہ اس کے بعد 4 مہینے کی مہلت دے دو اور ان کو کہہ دو کہ اس دوران جا تو اسلام سیکھ لیں، آؤ بیٹھو مسجدوں میں، مسلمانوں کے پاس آؤ، سیکھو، مان جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہے تو اس کے بعد اب تم مکہ کی حد سے باہر چلے جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، ان المشرکون النجس، اب تم نہ پاکو۔ کتنا گہرا اصول ہے اس کے اندر، اسلام کا مزاج سمجھیے، گناہگار کو مہلت دو۔ ہم جاتے ہیں پہلے ہی فتوے دینے لگ جاتے ہیں، یہ حرام، یہ حلال، یہ بت ہے، یہ تصویر ہے، یہ ہے اور وہ ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے گھبرا جاتے ہیں اور وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچانک ان کے ساتھ بھی معاہدہ نہیں کرو، مہلت دو، پھر مان جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ دیکھیے یہاں جو یہ لفظ ہے نا کہ حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام سنیں، اللہ کا کلام جو ہے نا یہ دلوں کی دوا ہے۔ دل میں کفر کی بیماری ہو، نفاق کی بیماری ہو، فسق کی بیماری ہو، اور جتنی بھی بیماریاں دل کی ہیں، ان سب کا علاج ایک ہی ہے کہ یسمع کلام اللہ۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور دیکھتے ہوں گے آپ کو ان کے اندر کئی خرابیاں دکھتی ہوں گی، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، کوئی بچوں کو اس کی محبت نہیں دیتا، کوئی رزق حلال سے دور ہے، سو آن۔ لمبے چوڑے آپ مسئلے دکھیں، سوالات کی صورت میں یہ سوالات آتے ہی رہتے ہیں سامنے، سب کا ایک ہی علاج ہے، حتی یسمع کلام اللہ، ان کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں، ڈائریکٹ بات کبھی نہ ٹوکیں، جس میں جو برائی ہے وہ کبھی اس کو نہ کہیں، بس ایک دفعہ پیار سے کلام سے جوڑ دیں، کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز آ جائے۔ اب تو گھر میں نیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دین آیا ہوا ہے، اس وقت آپ سب یہاں سن رہے ہیں نا الحمدللہ، اگر اس وقت آپ کے گھروں میں بچے ہیں، گھر والے موجود ہیں اور ان کے پاس بھی وقت ہے، کل سے آنے سے پہلے ان کے لیے بھی پیلٹو کھول دیں، اور آپ فیل کریں گے کہ جو چیز آپ سن کے جا رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہم دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، کئی باتیں سنتے وقت ہمارا ذہن کیوں ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہائے کبھی بچی ساتھ ہوتی نا اس کو بھی سمجھ آتی، اس کے متعلق مسئلہ ہوتا ہے، ہائے کبھی شوہر بھی یہ بات سن لیتے ہیں، ہائے کبھی بھائی بھی سن لے۔ تو جب ہمارے پیارے ہمارے ساتھ وہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم بھی فوکس ہوتے ہیں، اور کلام اللہ، اس کے علاوہ نہ کوئی وظیفہ، نہ جادو کی پڑیا، اور نہ کوئی ایسا کوئی تیر بہدف نسخہ کہ جو لوگوں کو دین کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوسروں کو اللہ کا کلام سنوانے والے بن جائیں، اس کی طرف لانے والے بن جائیں۔